الرأمات ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
یہ کوئی ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھ کر خرید خرید آئے خرید خرید ہوتی ہے یہ اس سے پہلے چند بات سے ایک بات پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرے یہاں مضمون ہوتا ہے کہ غیر اللہ پہ نظر بچاؤ, یعنی کسی کی ماں بہن اور بہو بیٹی کو مت دیکھو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے منع فرمایا کہ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھے. یہ تصوف نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. یہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو نازل فرمایا سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں. اب ایک بات ہوتی ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے حسن کو پیدا کیا, جیسے ایک صاحب نے ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ حضرت اب دیکھیں لوگوں بھی عجیب ہیں, وہ کہتا ہے کہ حضرت جب میں حسینوں کو دیکھتا ہوں یعنی کسی حسین لڑکی کو یا لڑکے کو تو اس میں اللہ رب آئینہ جمال خداوندی کا نظارہ کرتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو جمال ہے اللہ تعالیٰ کا جمال ہے کہ واہ سبحان اللہ اللہ نے کیا شکل بنائی ہے. تو میں اس کو آئینہ جمال خود اس میں حسینوں کے اندر آئی نئے جمال خداوندی کا نظارہ کرتا ہوں. بتائیے صاحب کیسے کیسے لوگ ہیں حسینوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا, جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا اس سے قرب اللہ کا حاصل نہیں ہو سکتا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جواب میں لکھا حضرت نے فرمایا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حسین جو ہے وہ آئینہ ہے لیکن آتشی آئینہ ہے, یعنی آتش آگ کو بولتے ہیں, یعنی آگ والا آئینہ ہے, یہ تمہارے ایمان کو جلا کر خاک کر دے گا. یہ تمہارے ایمان کو جلا کر خاک کر دے گا. تم کو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کا جمال نہیں مل سکتا. اگر تم ان کو دیکھو گے تو تمہارا ایمان جل کر خاک ہو جائے گا. لہذا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی پر عاشق تھا تو مرنے لگا, تو کسی نے اس کو کہا کہ اس کا جو محبوب تھا اس کو لوگوں نے کہا کہ بھائی تیرا معشوق ہے تیرا عاشق ہے وہ مر رہا ہے, تو ذرا ایک دفعہ اس کو زیارت کرا دے تاکہ اس کو ٹھنڈک پڑ جائے اور بیمار ہے بیچارہ اتنا اور مر جائے گا اور یہ اور وہ. اس نے کہا اچھا بھائی, کہہ تو ہے کہ وہ تیار ہو گیا چلو چلتے ہیں. جب راستے میں آنے لگا تو اس کو غیرت آئی اس معشوق کو کہ میں کیا جو ہے وہ اگر مجھ پہ فدا ہوتا ہے کیا غیر اللہ پر فدا ہوتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پر جان دیتا ہے چھوڑو ہم نہیں جاتے. تو جب اس کو پتا چلا عاشق کو کہ صاحب وہ نہیں آ رہا وہ واپس چلا گیا تو اس کی حالت غیر ہو گئی, مرنے کا وقت آ گیا تھا. تو کسی نے کہا بھائی تو مر رہا ہے تو کلمہ تو پڑھ لے. تو کیا کہتا ہے رضا کا شاہ علاق وادی, یہ علامہ جوزی لکھتے ہیں رضا کا اشا الا فوادی کہ میرے محبوب تیرا خوش ہو جانا مجھے اس خالق جلیل کی رحمت سے یہ زیادہ اچھا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے. اور یہی کہا اور جان دے دی مر گیا. اب آپ اس کی موت کے بارے میں فیصلہ کر لیجیے کیسی موت ہے نا. ایمان اب ایمان گیا اس کا بچا ایمان. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو جس سے تم دل لگاؤ گے جس سے تم دل لگاؤ گے آخر میں وہی یاد آئے گا. اگر اللہ سے دل لگایا تو ایمان کے وقت اللہ یاد آئے گا. اور جو اللہ کا نام لکھ دیکھو ایمان کی موت گیا سے گیا آدمی شرابی ہے زانی ہے جیسا بھی ہے تو کہتے ہیں ایمان پہ مولوی صاحب دعا کر دو ایمان پہ مر جاؤں ہر ایک کی تمنا یہ ہے لیکن بھائی جو انسان جو عمل کرے گا آخر میں وہی معاملہ ہوگا نا جس نے ساری زندگی اللہ میاں کو تو یاد کیا نہیں اب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میاں آخر میں بھی یاد ہے خیر اللہ کی رحمت سے باعث نہیں ہے لیکن اپنے اعمال کو بھی تو کچھ ملائے اپنے اعمال کو بھی تو کچھ ملائے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اگر حسین اتنے ہی خطرناک ہے حسین اتنے ہی خطرناک ہے تو پھر ان سے کیوں اللہ میاں نے پیدا کیوں کیا ان کو اللہ میاں نے پیدا کیوں کیا سب دیکھیے میرے شیخ ہیں میرے پیر اور میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر عشق کا مادہ رکھا اور وہ مادہ ایسے جہاں حسین کو دیکھا پھسلنے لگ جائے کیوں صاحب ہر حسین کو دل چاہتا ہے نا لپٹانے کو چپٹانے کو چاہے سفید داڑھی بھی ہو جائے اس کا شوق ختم نہیں ہوتا یہ اللہ نے عشق کا مادہ رکھا ہے اللہ نے رکھا یہ مادہ بذات خود بری چیز نہیں ہے کیونکہ اللہ والے بھی ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی تو عشق کا مادہ جب ہے تب تو محبت کرتے ہیں اگر مادہ نہ ہوتا کیسے اللہ سے محبت کرتے لہذا مادہ خود بری چیز نہیں ہے اب دیکھو شہوت ہے نا شہوت ہوتی ہے شہوت سمجھتے ہیں آپ لوگ آپ بھی سمجھتے ہیں نا سب شہوت ہے شہوت بذات خود بری چیز نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر شہوت ہوگی تو جو بیوی حلال ہے اس کو حلال کر سکے گا حلال بیوی کو حلال کب کرے گا جب اس کو شہوت ہوگی اگر اتنی شہوت نہیں ہے تو حلال کو بھی حلال نہ کر سکے گا یہ تو نامرد ہوا تو لہذا حلال کو جو چیز اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہر چیز اللہ کی پیدا کی دی ہے لیکن جو اس کا استعمال اللہ نے ہی بتا دیا کہ دیکھو آنکھ کے خالق ہم ہیں آنکھ کے خالق ہم ہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں آنکھ ہم نے بنائی ہے لہذا آنکھ کو ہماری مرضی کے خلاف مت استعمال کرنا بتائیے صاحب اگر کوئی مالک ہے کوئی مزدور کسی کا ملازمت کرتا ہے کوئی نوکری کرتا ہے تو اس کا مالک کرتا ہے یہ کم کرنا یہ نہ کرنا اس سے دلیل پوچھتا ہے کہ بھائی آپ صاحب یہ آپ نے کیوں کام بولا تو مالک کیا بولے گا یہ فیکٹری میری یہ فیکٹری میری اور اس کی سب چیزیں میری اور تم کو تنخواہ بھی میں دیتا ہوں پھر بھی ابھی تم مجھ سے پوچھتے کہ یہ کیوں ایسا ہے بتائیے کسی ملازم کی ہمت ہے کہ مالک سے پوچھے افسوس اللہ تعالیٰ سے پوچھتے مولوی صاحب ذرا اس کی حکمت تو بتاؤ کیا ہے کہ صاحب یہ اللہ نے کیوں کیا تو بھائی حکمت نہیں پوچھنی چاہیے یہ بری بات ہے اللہ تعالیٰ خود حکمت دے دے تو وہ اور بات ہے لیکن ہمارا کام اللہ کی بندگی کرنا ہے اللہ کی بندگی کرنا ہے ہم اللہ کے غلام ہیں غلام ہیں اور غلام کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پوچھے کہ صاحب اس کے کیا مانے اس کے کیا مانے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں 120 صحابہ کی زیارت کی انہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بازار گئے غلام کو خریدنے ایک غلام کو خریدا غلام سے پوچھا اے غلام تیرا نام کیا ہے انہوں نے کہا حضور غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا مالک جس نام سے پکار لے وہ غلام کا نام ہے واہ پھر پوچھا اے غلام تو کھائے گا کیا اس نے کہا حضور غلام کا کوئی کھانا نہیں ہوتا جو مالک کھلا دے پھر اس نے پوچھا تو پہنے گا کیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے غلام تو کیا پہنے گا اس نے کہا حضور غلام کا کوئی لباس نہیں ہوتا مالک جو پہچان مالک جو پہنا دے بس حضرت نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے تو غلام سے فرمایا جا ہم نے تجھ کو آزاد کیا انہوں نے کہا حضور آپ نے ہم کو کس بات پر آزاد کیا ہم نے کیا کیا کہ آپ نے ہم کو آزاد کر دیا تب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی تھی اور جن کی سنت تحنیق حضرت خلیفہ دوم حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت تحنیق فرمائی تھی یعنی وہ سنت تحنیق کہتے ہیں کہ کھجور کو چبا کر اور اس کو جو چبا کر اس کا حصہ یہ بچے کے منہ میں دیا جاتا ہے ان کی تحنیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی اور دو دعائیں بھی دی تھی کیا کہ اللہم فقیہ فی الدین کہ اللہ ان کو اس کو اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اللہم فقیہ فی الدین وحببہ الی الناس اور اس کو لوگوں میں محبوب بنا دے دو دعا دی ایک کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دوسری دعا کیا دی کہ اللہ اس کو لوگوں میں محبوب بنا دیجئے تو میرے شیخ پیر و مرشد نے فرمایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دعا دی اس میں عجیب حکمت ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دین کی سمجھ عطا فرما، یعنی عالم بھی بنا لیکن عالم بعمل بنا رہا، کہ جس کو دین کی سمجھ ہو کہ جو دین کے مسئلے کو صحیح استعمال کر سکے، جہاں اللہ اور اس کا رسول خوش ہو وہاں استعمال کر سکے، لیکن اس کو اللہ لوگوں میں اس کی محبت بھی دے دیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر عالم تو ہے لیکن لوگ اس سے محبت نہیں کرتے تو لوگ اس سے دین نہیں سیکھیں گے. یہ میرے شیخ کی عجیب و غریب علم ہے. فرمایا کہ اگر عالم تو ہے لیکن اگر لوگوں کو اس سے محبت نہیں ہے تو دین نہیں سیکھیں گے، اور اگر لوگوں کو محبت ہے اور اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے تو وہ لوگوں کو گمراہ کر دے گا. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ دین پھیلانے، میرے شیخ نے فرمایا اسی بات سے کہ دین کے پھیلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر ایک کہ اس کو دین کی سمجھ ہو، فقہ و فی الدین، دین کی سمجھ ہو، اور دوسری بات یہ کہ لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہو. لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہو تب کیا ہوگا؟ جب دین کی سمجھ ہوگی تو دین کی صحیح بات پیش کرے گا اور لوگوں کو محبت ہوگی تو غور سے اس کی بات کو سنیں گے، اور اگر محبت ہے دین کی سمجھ نہیں ہے تو پھر وہ بدعتوں میں لگا دے گا، گمراہ کر دے گا اور شریعت کے خلاف چلانا شروع کر دے گا، اور لوگوں کو چونکہ محبت ہوگی، لوگوں کو محبت ہوگی اور لوگ بے دھڑک کریں گے. آج جو یہ جعلی پیر اور جو ہے وہ لوگ سجدے کرتے ہیں وہ کیوں؟ محبت کی وجہ سے. ان کو محبت بہت ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے. لہذا دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے پھر علماء کہتے ہیں کہ بھائی تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو سب اس میں. تو لہذا دین کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. اس نعمت کو ہم بھی مانگیں. کیسے؟ اردو میں کہتے ہیں کہ اگر عربی میں عبارت کیا ہے، اللہم فقیہنی، وہ تو فقیہنی، اب اپنی طرف نسبت کر لو، اللہم فقیہنی فی الدین وحببنی الی الناس، کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دیجیے. یہ دعا مانگنا بالکل بری بات نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت آ جائے. ادھر سامنے اچھا بچ، دیکھو یہ وہ پنکھا چلا دو تاکہ ہوا لگے. تو کیا کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دیجیے. یہ دو چیزیں تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی اس شخص سے دین پھیلے گا. لیکن بھائی ایک عالم تھے، امام تھے، انہوں نے میرے شیخ سے آ کے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے کہ آج کل لوگ محبت نہیں کرتے، ہم کو پوچھتے نہیں ہیں. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی پہلے آپ ان سے محبت کیجئے. کیونکہ حدیث شریف ہے، لا خیر فی من لا یعلف ولا یولف، لا یعلف ولا یولف، یعنی اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. کس میں؟ جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے کوئی محبت کرے. یہ شخص میں خیر نہیں ہے کہ نہ وہ کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے کوئی محبت کرے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ حدیث شریف کا مضمون بتاتا ہے کہ لا یالف پہلے ہے، یالف پہلے ہے، یولف بعد میں ہے. لہذا پہلے تم محبت کرو پھر لوگ آپ کو محبت دیں گے. پہلے آپ محبت کریں. کسی سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ پہلے آپ اس سے محبت کریں، وہ آپ سے محبت کرنے لگا. اس کی سب سے اعلیٰ اور اچھی مثال چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی عجیب و غریب طبیعت ہوتی ہے. اگر آپ ان کو پیار سے بلائیں گے، ان سے محبت سے بات کریں گے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے، اور اگر آپ ان سے پیار سے محبت سے بات نہیں کریں گے یہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے. تو لہذا آپ کو پہلے محبت دینی پڑے گی. کسی کو محبت دینے سے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ غیر اللہ سے مت کرنا بھائی، کہ پڑوسن سے جا کے شروع کر دو کہ آپا یہ لیجیے آپ کے لیے آم لے کے آیا ہوں، آم کھائیے. اور یہ غیر اللہ سے نہیں، اللہ والوں سے، علماء سے. اپنی بیوی ہے، بیوی حلال ہے، اس سے محبت کرنا جائز ثواب ہے. بچوں سے ہے، ماں باپ کی محبت ہے، غیر اللہ سے نہیں. تو کیا ہے کہ اس سے محبت کیجئے، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا. کیونکہ محبت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو آپ محبت دے اور وہ آپ سے کچھ بات نہ کرے. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، عجیب و غریب محبت کہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ایک شخص تھا، وہ میرے شیخ کی مجلس پہلے ایک زمانے میں مغرب کے بعد ہوا کرتی تھی. حضرت کی جو مسجد ہے اس کے محراب کے سامنے، تو ایک صاحب وہاں روزانہ آ کے بیٹھتے تھے، اور نہ حضرت سے کوئی تعلق، نہ شاگرد، نہ مرید، بس مجلس میں آتے تھے اور بیٹھتے تھے، حضرت کی باتیں سنتے تھے. تو ایک دن، کئی دن گزرے وہ آنا جانا جاتے تھے. ایک دن وہ صاحب دیر سے آئے، تو حضرت نے ان سے پوچھا. اس دوران کبھی نہ انہوں نے حضرت سے بات کی، نہ حضرت نے ان سے بات کی، بس مجلس میں عام باتیں گفتگو فرماتے تھے، اس میں وہ شخص بھی سنتا تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی آج آپ دیر سے آئے، اس شخص نے خاموش سنتا رہا. بعد میں کہنے لگا کہ ایک ہمارے دوست سے کہنے لگا کہ صاحب میں تو ایسے ہی آگے چپکے سے پیچھے بیٹھ جاتا تھا, یہ تو ہم کو روزانہ دیکھتے تھے, تو یہ میرے شیخ کی محبت تھی. بس اس کا دل پگھل گیا, اب اس نے آنا جانا شروع کر دیا صرف اس محبت کی وجہ سے کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ ان کو ہمارے آنے کا پتہ ہے, حالانکہ نہ حضرت ان سے گفتگو فرماتے تھے اور نہ اس شخص نے کبھی کوئی بات کی تھی حضرت سے. تو یہ محبت کی بات تھی. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس غلام سے فرمایا جہاں ہم نے تجھ کو آزاد کیا. تو غلام نے پوچھا کہ حضور کس بات پہ آپ نے ہم کو آزادی دے دی, ابھی تو آپ نے ہم سے کوئی کام لیا نہ کوئی خدمت لی اور آپ نے ہم کو آزاد کر دیا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا اے غلام ہم نے تجھ کو اس بات پر آزاد کیا کہ تو نے مجھ کو اللہ کی بندگی سکھا دی. اللہ کی بندگی سکھا دی کیا کہ مطلب یہ ہے کہ بندے کا کام یہ ہے کہ بندے جس طرح سے تو نے کہا کہ غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا, مالک جس نام سے پکار لے, غلام کا کوئی کھانا نہیں ہوتا مالک جو کھلا دے, غلام کا کوئی لباس نہیں ہوتا مالک جو پہنا دے, بس فرمایا کہ تو نے ہم کو بندگی سکھا دی کہ ہم کو اللہ سے ایسے ہی معاملہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو کھلا دے ہم وہ کھا لیں اور جو ہم کو پہنا دے ہم وہ پہن لیں, اللہ ہم سے خوش تو سب خوش. لیکن میرے شیخ نے فرمایا, میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے مانگو بریانی, مانگو بریانی راضی رہو چٹنی روٹی پر. آگے آ گئی, اللہ سے مانگو بریانی لیکن اگر بریانی نہ ملے تب کیا کرے, اللہ میاں اتنے عرصے سے آپ سے بریانی مانگتے آپ دیتے نہیں ہم کو کباب بریانی ہم کو نہیں دیتے, تب کیا کہے جو دے دے اللہ اس پہ راضی ہو. یعنی بندے کا کام کیا ہے مانگنا اور اللہ جو عنایت فرما دے جو عطا فرما دے اس پہ راضی رہے, شکوا نہ کرے کہ اللہ ہم نے اتنے زمانے سے آج سے بریانی مانگتے آپ ہم کو بریانی نہیں دیتے ہم کو چٹنی روٹی کھلاتے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ راضی رہو چٹنی مانگو بریانی راضی رہو چٹنی روٹی پر, اور اس کا نام ہے رضا بالقضا, یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا کہ اللہ ہم کو جس حال میں رکھے ہم اس حال میں اللہ سے خوش ہیں. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر مرادت مرا, گر مرادت مرا مذاق شکر رس. فرماتے کہ اے ظالم اگر ہماری مراد ایسی ہے کہ ہم تمہاری مراد کیا ہے تم کو چینی کی طرح میٹھی معلوم ہوتی ہے, مطلب کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ چیز ملے یہ نہ ملے, کھانے میں یہ ملے یہ نہ ملے, یہ ہماری مراد ہوتی ہے ہم اس چیز کو چاہتے ہیں, تو کیا فرماتے ہیں کہ یہ ہماری یہ مراد ہم کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. کیا گر مرادت مرا مذاق شکر رس, کہ ہم کو بہت اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے چینی کی طرح میٹھی معلوم ہوتی ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں نا مرادی ہم, نا مرادی ہم مرادے دل برس, کہ ہماری نا مرادی یعنی ہماری مراد کا پورا نہ ہونا اگر میرے محبوب کی مراد ہے تو ہم کو یہ مراد میٹھی اور اچھی معلوم ہوتی ہے. یعنی ایک تو مراد ہے, ایک تو ہماری مراد اور ایک ہماری چاہت ہے, کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو یہ دے یہ نعمت دے یہ چیز دے یہ چیز دے, لیکن ایک اللہ کی چاہت ہے کہ ہم کو وہ نہ ملے. مان لیجئے ہم کہتے ہیں ہم کو بہت حسین بیوی ملے, حسین بیوی, لیکن جب بیوی ملی تو سڑی, شکل کم حسن کم, تب کیا کہے, تب یہی کہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بیوی حسین نہیں عطا فرمائی اس میں اللہ کی حکمت ہے, اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو حسین بیوی نہ ملے, کیونکہ اگر حسین بیوی ملے گی تو دن رات ایک کر دوں گا. جیسے قاری صاحب تھے, اب ان کی شادی ہوئی, جب بابا تقریر ہو نا تسبیح ہماری سن لو, تسبیح جیب میں رکھ لو, تسبیح جو ہے وہ نہ پڑھو, جزاک اللہ, ہاں آپ کو ثواب پھر زیادہ ملے گا. تو ایک قاری صاحب کی شادی ہو گئی, ان کو جو بیوی ملی بہت حسین ملی. اب جب بیوی حسین مل جاتی ہے تو بس ہر وقت لپٹنے کو جی چاہتا ہے, بس قاری صاحب جو ہے بچے کو پڑھانے جاتے, اس کے بعد پانی پینے گھر میں آئے کہ چلو بھائی میں پانی پی کے آتا ہوں, پانی پینے آئے بس شروع کام میں جت گئے, اس کے بعد پیشاب کرنے کے بہانے گھر میں آئے بس شروع. نتیجہ تن جب صحبت انسان اعتدال سے ہٹ کے کرے گا تو بیمار ہو جائے گا, اس کے اندر بھی اعتدال کی ضرورت ہے, صحبت کے اندر بھی بیوی سے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. اب دن رات صبح شام ہر وقت اوور ٹائم لگا رہے ہیں, اوور ٹائم نائٹ شفٹ بھی لگا رہے ہیں ڈے شفٹ بھی لگا رہے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوا کہ بیمار بخار چڑھ گیا, بخار چڑھ گیا اور بخار ہلکا ہلکا رہنے لگا, لیکن وہ اپنے دھندے سے باز نہیں آئے اور کام جاری رکھا انہوں نے. اس کے بعد کیا, وہ بخار ہڈی میں گھس گیا اور تپے دکھ جس کو ٹی بی کہتے ہیں, ٹی بی کی شکل ہو گئی, اور یہ اس کا یہ نتیجہ چند دن میں قاری صاحب مر گئے. تو دیکھا زیادہ حسین بیوی ملے تو یہ حال ہوتا ہے. اور امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد تھے، شاگرد تو بہت تھے لیکن خاص جن سارے اقوال انہی سے نقل کرتے کہ کالا امام ابو یوسف، کالا امام محمد، یہی ہوتا نا، دو اقوال ان کے زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرے بھی ہیں، لیکن تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے. تو ایک مرتبہ شاگرد جو ہے وہ کھانا جو ہے ان کا گھر لینے گیا، تو جب کھانا لینے گیا تو وہ پردے ہل گیا، ہوا کھل گئی، ہوا سے پردہ کھل گیا، تو دیکھا ان کی بیوی پہ نظر پڑ گئی، تو ان کی بیوی بہت ہی کالی کلوٹی، بد انتہائی بدصورت، یعنی ایسی تھی کہ اس پہ خوبصورتی کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا ذرہ برابر بھی. امام صاحب جو اتنے حسین تھے وہ بالکل الٹ چڑیل بالکل. بس شاگرد آیا رونے لگا، شاگرد آ کے امام صاحب کے سامنے رونے لگا، اور امام صاحب نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، تو گھر کھانا لینے ہو گیا تھا، کیا بات ہو گئی، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ اتنے حسین اور اتنے جمیل، اتنے خوبصورت، اور آپ کی بیوی تو بالکل ہی ایسی بس کہ اس پہ حسن کا ذرہ برابر بھی اطلاق نہیں ہوتا کہیں سے نہیں. تب امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھ ابھی میں 6 کتابیں لکھ رہا ہوں، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات مفتوت، یہ 6 کتابیں امام صاحب کی ہیں، وہ لکھ رہا ہوں. اور پھر یہ ہوتا کہ اگر بیوی میری حسین ہوتی تو میں ہر وقت گھر میں گھسا رہتا، اور تم باہر دروازہ کھٹکھٹاتے کہ استاد کنز الدقائق کا گھنٹہ ہے. کنز الدقائق فقہ کی ایک کتاب ہے جو مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے سالسہ تیسرے سال میں، کہ استاد کنز الدقائق کا گھنٹہ ہے، تو میں اندر سے لگاتا آواز لگاتا اس وقت میں حسن الدقائق میں مصروف ہوں، یعنی حسن کے دقیقوں کا مطالعہ کر رہا ہوں، لہذا ابھی ہم نہیں آ سکتے، تو لہذا تم کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا کہ استاد باہر نکلو، ہم کو بھی کچھ سبق پڑھا دو. پھر امام صاحب نے جوش میں آ کر ایک جملہ فرمایا، فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کو دین کے کام میں لگاتے ہیں اس کو مٹی کے کھلونے میں ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کو مٹی کے کھلونوں میں، اللہ رب العزت جس کو دین کی خدمت عطا فرماتے ہیں اس کو مٹی کے کھلونوں میں اس کا وقت ضائع نہیں ہونے دیتے. کیونکہ بیوی اگر حسین ہوتی تو پھر میں دین کا کام نہ کرتا، ہر وقت اسی کے جو ہے وہ پہلو میں بیٹھا رہتا، اس کے گال چوستا رہتا، اور سارے انتظار کرتے کہ صاحب آئیے گھنٹہ پڑھائیے، اور وہ گھنٹے میں مصروف، حسن کے گھنٹے میں مصروف رہتے. تو لہذا اگر بیوی کم حسین ملے تو یہی سمجھے کہ میرے مولا کی یہی مرضی ہے، میرے اللہ چاہتے ہیں کہ میں دین کے کام میں لگوں یا اللہ تعالیٰ کی کسی اور خدمت میں لگوں، اس کام میں نہ لگوں. لہذا جیسی بھی ملے بھائی، دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ چٹنی روٹی تو ہوتی ہے نا لیکن پیٹ بھر دیتی ہے، چٹنی روٹی ہو لیکن پیٹ بھر دیتی ہے نا، ضرورت کے کام پوری کر دیتی ہے. اگر بیوی زیادہ حسین نہیں ہے تو ضرورت پوری کر دے گی، آپ کو حرام سے بچا لے گی. اور دیکھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خراب زمین ہوتی ہے، زمین خراب ہوتی ہے لیکن اس پہ شاندار پھل اور پھول مل جاتے ہیں، تو کیا بتا بیوی کالی کلوٹی ہے اور اگر اس بیوی کے پیٹ سے ایک اللہ والا اور عالم پیدا ہو گیا تب کیا کہنا، اور اگر حسین بیوی نہ دے سکی اس کی پیٹ سے جو ہے وہ شرابی کرا دی اور گندے نکلے تب کیا ہے، اور بیوی حسین نہیں ہے لیکن اس کے پیٹ سے اللہ نے ولی اللہ دے دیا، عالم دے دیا، تب کیا کہنا. لہذا اس کی فکر نہ کرے. لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو حسینوں کا کام کیا ہے، تڑپانا، عشق، اللہ نے آپ کو عشق کا مادہ دیا اور عشق کا کام ہے تڑپنا، اور حسن کا کام ہے تڑپانا، عشق کا کام تڑپنا، حسن کا کام ہے تڑپانا. لہذا اگر حسین بے پردہ پھرتا ہے، حسن بے پردہ پھرتا ہے تو وہ مجرم ہے، آپ اس کو مت دیکھیے، اس کے جرم میں آپ شریک مت ہوئیے، وہ مجرم ہے کہ وہ کیوں بے پردہ پھرتا ہے. آپ سے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ بے پردہ کیوں پھر رہی تھی، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے مت تڑپیے، کیونکہ دیکھ کے بھی انسان تڑپتا ہی ہے نا، ہائے ہائے کاش کاش ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اور دل ہو گیا پاش پاش، تڑپتا ہے کہ ہائے مل جائے، کاش ہم کو مل جاتی، لیکن ملتی ہے، دیکھنے سے کوئی نہیں ملتی نا، تو لہذا ہائے ہے، تڑپنا ہے. تو لیکن کسی کو کہتے ہیں کہ صاحب مت دیکھو، تو کہتے ہیں صاحب اگر نہیں دیکھیں گے تو ہم کو تو ہائے نکلتی ہے، یہ ہائے نکلتی ہے اور ہم کو تڑپ پیدا ہوتی ہے، لیکن دونوں تڑپ میں فرق ہے. وہ جو دیکھ کر جو تڑپ ہے، اس تڑپ کو اللہ نے منع فرمایا، اللہ نے حرام کیا، اور جو نہ دیکھنے کی تڑپ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کرتا ہے اللہ، اور یہی تڑپ ہم کو ولی اللہ بنا دے گی. یعنی اگر ہم حسینوں سے نظر بچا لیں اور نہ دیکھے اور طلب ہو، اسی طلب سے انسان ولی اللہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست، اللہ کا محبوب بنتا ہے. تو بتائیے، نہ دیکھنے کی طلب اچھی ہے، دیکھنے والی طلب اچھی ہے؟ نہ دیکھ کے کہ ہم ولی اللہ بن جائیں گے. میرے شیخ کے شعر ہیں، یہ تڑپ تڑپ کے جینا، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا تور سینا، میری حسرتوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. یہ غم ہے، یہ غم ہے، لیکن یہ مبارک غم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا غم ہے. یہ غم فاسق کو، فاجر کو نصیب نہیں ہوتا. بتائیے، یہ غم ولی اللہ ہی اٹھاتا ہے. عام فاسق فاجر کو کیا فکر، وہ تو اس کو بھی دیکھے گا، اس کو بھی دیکھے گا، اس کو بھی دیکھے گا، سب کو دیکھے گا، ہر ایک کو نظر مارے گا. لیکن جو نظر بچاتا ہے، جو نظر بازار سے گزرے، آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ بازار سے گزرا لیکن نگاہ نہیں اٹھاتا، زمین پر چلتا ہے، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہیں دیکھتا، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ کہیں گے یار یہ شخص ولی اللہ ہے. کہ عورتیں ننگی پھر رہی ہیں بے پردہ، لیکن یہ کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو آپ کہیں گے نا یہ شخص ولی اللہ ہے، یہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اور جو ادھر ادھر نظر مارتا ہے، یہ تو ٹٹ فور ٹیٹ ہے، یہ تو بندر ہے بندر، کہ جو ہر کسی کو دیکھتا ہے. اور جو نہیں نظر اٹھاتا، آپ کہیں گے یہ قلندر ہے. جو نظر مارتا ہے وہ بندر ہے، اور جو نظر نہیں مارتا اور نظر جھکا لیتا ہے وہ کیا ہے؟ قلندر ہے. اور قلندر سے کہتے ہیں کہ قلندر صاحب مل جائے تو ہم ان سے دعا کرائیں. اس شخص کے دعا کراؤ آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کے آپ کے حق میں اس کی دعا کو انشاءاللہ رد نہیں فرمائیں گے، قبول فرمائیں گے. سمجھ گئے بھائی؟ تو لہذا یہ تڑپنا مبارک ہے، حسینوں سے نظر بچا کر تڑپنا یہ بہت مبارک ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ وہ تڑپ ہے جس سے اللہ راضی ہے. اللہ کو یہ، اللہ ہماری یہ مراد، یہ اللہ کی مراد ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حرام مرادوں کو نامراد کر دیں. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری حرام مرادوں کو نامراد کر دیں، یعنی پوری نہ ہو. کہ ہمارا جی چاہے کسی کی ماں بہن کو دیکھنے کو، اللہ چاہتے کہ نہ دیکھیں، نہ دیکھیں. تو کیا ہے؟ اس سے اللہ، یہ اللہ کی مراد ہے. تو بتاؤ، ایک ہماری مراد ہے، ایک اللہ کی مراد ہے، تو کس کی مراد اچھی ہے؟ اللہ کی نا. تو جو اللہ کی مراد پا جائے گا اس کا کیا کہنا. لیکن ایک بزرگ تھے، وہ منصب نامرادیت پہ فائز تھے، عجیب و غریب، یعنی اللہ والے تھے، ان کا مراد نامرادی کے منصب پر فائز تھے، یعنی جو ان کی مراد ہوتی تھی پوری نہیں ہوتی تھی. تو ایک شخص، ایک فیکٹری مالک ان کو اپنی فیکٹری میں لے گیا. اس نے کہا کہ حضور چلیے ہماری فیکٹری میں، دعا کر دیجیے. اچھا بھائی، فیکٹری اچھی چلتی تھی. اب دعا کی، دعا کی، تو کچھ دن بعد جب واپس آئے فیکٹری بند ہو گئی، فیکٹری بند ہو گئی. تو اس نے آ کر کہا کہ بزرگ سے کہ آپ عجیب ہیں، آپ نے دعا کی جو چلتی تھی وہ بھی بند ہو گئی، جو چلتی تھی وہ بھی بند ہو گئی. تب ان بزرگ نے عجیب و غریب بات فرمائی. فرماتے کہ بھائی، ہم منصب نامرادیت پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نامرادیت پر رکھا ہے کہ ہماری کوئی مرادی پوری نہ ہو. یہ ہمارے مولا کی مراد ہے کہ میری کوئی مرادی پوری نہیں ہوتی. لہذا بھائی، ہم تو ہیں ہی ایسے. لیکن وہ شخص اگر وہ نامراد تو دنیا کے اعتبار سے ہے، لیکن وہ اللہ کی مراد ہے. اور جو اللہ کی مراد ہو اس کا کیا کہنا. اللہ نہیں چاہتے کہ اس کی کوئی مراد پوری ہو. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ دعا کرتا ہے نا، تو دعا ایسی بھی ہوتی جس کو ہم سمجھتے ہیں قبول نہیں ہوئی. اور قبولیت کو دیکھو، ایک بات ہے، دعا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے قبول، ایک ہے ظہور. تو ایک ہوتا ہے دعا، ایک دعا دو قسم کی ہیں، قبول سب ہوتی ہیں لیکن ظہور کسی کسی کا ہوتا ہے. اب دیکھو، ایک بچہ ہے، اس نے کہا کہ ابا، میرے لیے آپ جو ہے ایک بسکٹ کا پیکٹ بھی لے آئیے گا، اور ایک میرے لیے آئس کریم بھی لے آئیے گا. بسکٹ بھی لائیے گا میرے لیے ابا، اور آئس کریم بھی لے کے آئیے گا. ابا نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، قبول کر لی اس نے، قبول ہو گئی. لیکن جب وہ آیا تو بسکٹ لے کے آیا، آئس کریم نہیں لایا. اب کیوں؟ اب بچہ تو دل میں لاتا ہے کہ ابا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، کہتے بیٹا ہم نے قبول کر لی ہے، ہم نے قبول کر لی ہے، لیکن ابھی تمہارا گلا خراب ہے، تم کو کھانسی لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے تم کو بسکٹ تو بھی دے دیا، آئس کریم تم کو بعد میں کھلا دیں گے. تو قبول دونوں کر لیا. قبول ابا نے دونوں کر لیا، لیکن ظہور ایک کا کیا. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن ظہور ہر ایک کا نہیں ہوتا. بعد کا ظہور دیر سے ہوتا ہے، اور بعد کا ضرور قیامت کے دن ہوگا، بعد کا ضرور قیامت کے دن ہوگا جب بندہ وہ دعا، ان دعاؤں کا نتیجہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ اللہ میاں ہم مانگتے ہیں آپ دیتے نہیں ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں آپ دیتے نہیں ہیں. اصل میں بات یہ دیکھو، اگر بچے کا پیٹ خراب ہے اور وہ کباب مانگ رہا شامی کباب کھلاؤ تو سب بولیں گے بھائی اس کو مت دو، ابھی دس لگے ہوئے ہیں دس بڑھ جائیں گے. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت جو چیز ہم اپنے بندوں کے لیے مناسب، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، حکمت اللہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو فلاں چیز دے دی تو یہ اس کی بندگی کا توازن بگڑ جائے گا، یہ بندگی کا بندہ اپنی ابدیت میں نہیں رہے گا، اس لیے اللہ اس کو وہ نیچی نہیں عنایت فرماتے. پھر قیامت کے دن اس کو دیں گے تب بندہ جو ہے وہ کیا شکوا کرتا ہے کہ اللہ ہم نے مانگا آپ نے نہیں دیا. ارے شکوا نہ کرو، اللہ کی مرضی پر راضی رہو، سمجھ جاؤ کہ یہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ ہم کو دے رہے نہیں دیتے نہیں ہے. لہذا یہی میرے شیخ نے فرمایا کہ دعا مانگو، مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے بریانی کھلا، کباب کھلا، کوفتہ کھلا، شامی کباب کھلا، شاندار چیز، ہر چیز شاندار مانگو، لیکن جو اللہ دے دے اس پہ راضی رہو. سمجھ جاؤ کہ میرے لیے اللہ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا. دیکھو ہم اپنی ذات سے نہیں سمجھ سکتے، دیکھو جتنا چھوٹا بچہ ہے نا وہ بچہ اپنا مستقبل نہیں جانتا، بس وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو، اب اس کو کیا پتا بھائی اس کے لیے مناسب بھی ہے کہ نہیں ہے، بتائیے. ہر بچہ تو نہیں سمجھتا نا، تو باپ اس کو سمجھتا ہے بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے تم کو نہیں دیا جائے گا، یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح سے بندہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہمارے لیے مناسب ہے اور کیا نہیں، اللہ جانتے ہیں. اس لیے اللہ جو عنایت فرماتے ہیں تو اس بندے کے لائق ہوتی ہے اور مناسب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اور جو نہیں عنایت فرماتے اس کا مطلب اس میں کوئی حکمت ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ چھوٹی چیز نہیں دیتے بعد میں بڑی چیز دے دیتے، چھوٹی چیز نہیں دیتے، چھوٹی چیز مانگی اللہ نے نہیں دی اور بعد میں بڑی چیز دے دی، ایسا بھی ہوتا ہے. تو لہذا اللہ کی مرضی پر راضی رہے، اس کا نام ہے رضا بالقضاء، اللہ کی مرضی پر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، ہر حال میں خوش رہے کہ اللہ آپ نے ہم کو جس حال میں رکھا بس یہ ہمارے لیے بالکل ہے اور ہم اس پر خوش ہیں. ہاں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو آنسو تو نکلے، لیکن اللہ سے وہ نہ کہے کہ شکوا نہ کرے، اللہ آپ نے جو رکھا بہتر رکھا. دیکھیے انسان کو جو بیماریاں آتی ہیں نا، نزلہ کھانسی بخار، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مفید ہے، کبھی کبھی نزلہ کھانسی بخار یہ مفید ہے، ڈاکٹروں سے پوچھو کہتے ہیں اچھی چیز ہے، اور اللہ میں اگر کبھی نزلہ کھانسی بخار دے دے تو پھر شکوا کرتے ہیں. ارے ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر کی بات مانتے ہو، ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آتی ہے، اس نے کہہ دیا یہ مفید ہے تمہارے لیے، یہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جنہوں نے ہم کو پیدا فرمایا، جنہوں نے ماں کے پیٹ میں ہماری روٹی کا اور ہمارے رزق کا انتظام کیا، جہاں کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی جرمن جاپان کی مشین نہیں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ہم کو یقین نہیں آتا. بس اسی لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ سے شکوا نہ کرے. یہ تو تھی ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب وہ آیت جس کے جو میں نے تلاوت کی اس کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر اس آیت کے متعلق جو باتیں وہ پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا. اچھا یہ عجیب بات ہے، یہ تین جمعوں سے میں یہاں پہ آیت پڑھتا ہوں لیکن بس بات ہی مکمل نہیں ہوتی. میرے مولا میری گاڑی کہیں اور لے جاتے ہیں، جب میری گاڑی کہیں اور اللہ لے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہیں چلا جاتا ہوں جہاں اللہ لے جاتے ہیں. اللہ کی تابع اپنی گاڑی کو رکھتا ہوں کہ میرے مولا جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں. اللہ کی بھیک سے جو مضمون ہے یہ اللہ کی بھیک ہے، اس بھیک کو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ میرے مولا کی بھیک ہے، جب میرے مولا نہیں چاہتے گاڑی کو اسٹیشن پہ پہنچانا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ کمال یہ نہیں ہے، کچھ سارا کمال اسی میں نہیں آ گیا کہ تمہارا منہ تمہارا قبلہ مشرق ہو یا مغرب، لیکن ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پر ایمان لاؤ اور کتاب پر بھی یعنی قرآن پاک پر اور جملہ کتب پر بھی ایمان لاؤ اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کے آؤ. پھر آگے کیا فرمایا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. کہ تم مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، کس پر؟ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں پر، قرابت داروں پر مال کو خرچ کرو، اور یتیم بچوں پر، اور مساکین پر، اور اللہ کے راستے میں. وابن السبيل یعنی جو مسافر ہیں جو بے خرچ ہو گئے ہیں ان کو، والسائلين
اور جو مانگنے والے ہیں جو بے سوال کرتے ہیں ان کو وفر رکاب اور غلاموں اور قیدیوں کی گردن چھڑانے میں مال کو خرچ کرو. پھر آگے کیا فرمایا, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور اگر تم کسی جائز بات کا وعدہ کر لو, عہد کر لو, وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو, اور وہ پورا کرتے. پھر آگے کیا فرمایا, والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور وہ صبر کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں تنگستی میں اور حالت مرض میں اور جہاد کی حالت میں, حین البأس حالت قتال میں. پھر آگے اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں وہ کون ہیں, اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے اوصاف کے مالک ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا, اب اس کے کچھ باتیں اس میں جو احکامات ہیں وہ سنیے. دیکھو لیسا جو ہے مولوی صاحب, لیسا جو ہے یہ فیل ہے, فیل ہے نا, اس کی گردان سنو. ہاں مولوی صاحب تمہیں گردان آتی ہے لیسا کی؟ کیا یہ کہہ رہے گردان نہیں ہے, یاد نہیں ہے؟ نہیں کہہ رہے ہے نہیں نشتے, یہ وہ فیل ہے جس کی کوئی گردان نہیں ہوتی, جس کی کوئی گردان نہیں ہے. تو لیسل بر کی کچھ نیکی اسی میں, سارا کمال اسی میں نہیں ہے. اور بر کہتے ہیں, علامہ خازن تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ البر اسم جامع لکل طاعت, کہ یہ وہ اسم ہے جو ہر طاعت پر ہے, اس کا اطلاق ہوتا ہے ہر طاعت پر, حد کو کیا کہتے ہیں بر. موجبات للثواب المقربۃ الی اللہ والمودیہ الی الجنہ, یہ بر کی تعریف ہے جو علامہ خازن نے اپنی تفسیر خازن میں فرمائی. کیا کہ بر کہتے ہیں, بر کہتے ہیں ہر نیکی کو, ہر یہ اس میں جو ہر نیکی کے لیے جامع ہے, یعنی ہر جو نیکی ہو اس کو بر بھی کہتے ہیں, لیکن وہ نیکی جس سے ثواب ملے اور اللہ تعالیٰ کا قرب ملے اور جو جنت تک پہنچا دے, یعنی ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو اور جو جنت تک پہنچا دے اس کو کیا کہتے ہیں, بر. لیکن حضرت تھانوی نے اس کا جملہ کمال سے فرمایا, کیونکہ نیکی تو کمال ہے نا, اور وجہ اس کی یہ کہ دیکھو اس آیت کو شان نزول کیا ہے کہ امام قتادہ رحمت اللہ علیہ جو تابعی ہیں مفسر ہیں, فرماتے ہیں کانت الیہود قبل المغربی الى بیت المقدس, کہ جو یہود تھے وہ اپنا قبلہ بیت المقدس مغرب کی طرف رکھتے تھے, والنصارى الى المشرق الى مطلع الشمس, تفسیر قرطبی میں یہ عبارت موجود ہے, تفسیر قرطبی میں یہ عبارت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ نصارا جو تھے ان کا قبلہ جو مشرق کی طرف تھا, یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے, اور دونوں اپنے کو کہتے تھے کہ صاحب ہم صاحب کمال ہیں, اور کیا کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا, کہ ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں ہی نہیں جائے گا, بس ہم یہودی اور نصارا ہیں, باقی مسلمانوں کی پٹائی کرو یہ کسی کام کے نہیں ہے. آج بھی یہی نعرہ مارتے ہیں کہ نصارا کیا کہتے ہیں کہ اور یہودی جنت, اور جو جنت تھے وہ ہمارے لیے, مسلمانوں کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے, یہ پرانا ان کا مرض ہے, آج بھی یہی مرض ہے, یہی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کمال اس میں نہیں ہے کہ تمہارا منہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو. پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ اصلی کمال تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ, کیونکہ یہودی جو تھے اللہ پر ایمان لانے کا نام مطلب کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے بذات ہی و صفات ہی, یعنی اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائے اور اللہ کی صفات پر بھی ایمان لائے, جیسے صفت رزق ہے, اللہ رزق عطا فرماتے ہیں, مالک ہے, دونوں تمام جہانوں کے مالک ہے, اور نہ ان کی اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. لیکن اب یہودی کیا کہتے تھے, قالت یہود عزیر بن اللہ, کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, اور نصارى کیا کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, تو اس طرح سے وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ کمال یہ نہیں ہے, کمال تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, یعنی اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لے کے آؤ. یہ کیسا تم ایمان لاتے ہو کہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو, قبروں کو سجدہ کرتے ہو, قبروں کو سجدہ کرنا یا اولیاء اللہ سے مانگنا کہ ہمیں بیٹا دے دیجیے, یہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے آیت اس لیے نازل فرمائی کہ سارا جھگڑا اسی بات پر تھا کہ بھائی تم ہم اچھے قبلے کی طرف، مشرق کی طرف قبلہ کرو یا مغرب کی طرف کرو. لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ بھائی سارا کمال تو یہ نہیں ہے، مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، لیکن ہم کو حکم ہے کہ جو بیت اللہ کی طرف منہ کرو، جیسے ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے. تو اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہے نا. اب سوال دیکھیں، امام فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر ہیں، اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بھائی تمہارا قبلہ جو ہے ادھر مشرق یا مغرب نہ ہو، لیکن ہم کو حکم ہے کہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہمارا رخ ہو. تو اس سے تو یہ نفی معلوم ہوتی ہے کہ جس کا جا چیچا ہے نماز پڑھ لے. تو فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ کمال کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کمال فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کمال تو ہے، یعنی یہ سب یہ کمال نہیں کہ تمہارا روح مشرق و مغرب کی طرف ہو، بلکہ کمال یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یہ ہے کمال. اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارا منہ بیت اللہ کی طرف ہو. دیکھا نا صاحب، اس سوال کا جواب ہو گیا نا، کہ کہتے تھے کہ صاحب ہمارا مشرق مغرب کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو سب ترجمہ پڑھ لے گا، اگر کوئی سب ترجمہ پڑھ لے گا نا بغیر استاد کے، تو یہی کہے گا صاحب جب ایسے ہی ہے تو چھوڑو مشرق مغرب، چھوڑو جہاں جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لو. نہیں، یہ بھی کمال میں سے سب، یہ کمال نہیں کہ مغرب مشرق کی طرف ہو. دیکھیے ایک شخص ہے بد نظری کر کے آیا، اب کہتے ہیں کہ منہ میرا قبلے کے شریف کی طرف، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، لیکن دل اس کا حسین کی طرف ہو. اب بتائیے آپ اس کو کمال کہیں گے؟ کوئی نہیں کہے گا اس کو کمال. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرے، اس کے بعد اس میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ مغربی کی طرف جب نماز پڑھے گا تبھی اس کی نماز ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر ادھر پڑھ لے. تو کمال اس میں یہ بھی شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے اور صفات پر اور آخرت کے دن پر بھی، کہ کل قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا اور تمام مخلوق جمع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے میزان عمل کو قائم فرمائیں گے. اللہ قیامت کے دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اعمال نامہ ہوگا، قیامت کا دن ایک آنے والا ہے. اور پھر فرشتوں پر بھی ایمان لے کے آئے، اور تمام فرشتوں پر ایمان لے کے آئے، کیونکہ حضرت یہودی کہتے تھے ان جبریل عدو بنا. علامہ خازن لکھتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے ان جبریل عدو بنا، کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، ہم دشمن کہتے تھے. نہیں، ان پر بھی ایمان لے کے آؤ، ول کتاب اور قرآن پر بھی ایمان لاؤ. یہودی اس کو جھٹلاتے تھے کہ یہ قرآن پاک نہیں ہے، یہ جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلاتے تھے. اس لیے فرمایا کیا، یہاں الکتاب میں علی اسلام استغراق ہے، یعنی تمام کتاب پر، کیونکہ قرآن کو جس نے تسلیم کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ توریت پر کو بھی تسلیم کرے، زبور کو بھی تسلیم کرے، انجیل کو بھی تسلیم کرے. اور اگر کسی ایک کتاب کو نہیں مانتا گویا اس نے قرآن پاک کو نہیں مانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جامعیت الف لام سے فرمایا، الکتاب کو مفرد نازل فرما کر اس میں جامعیت پیدا فرما دی کہ جس نے قرآن کو تسلیم کرے گا وہ تینوں کتابوں کو بھی تسلیم کرے گا. اچھا بھائی ایک بات، کہ یہ بات میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، ایک بات پتا ہونا چاہیے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے عقائد کو بھی درست کریں. یہ عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. بعض لوگ بےچارے کہیں کوئی نہ کوئی بات میں ہوتا ہے. تو اللہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اولیاء اللہ کی شان کو بیان فرمایا اس میں، کہ ہمارے اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں، اور یہ کچھ قاعدے بیان فرما دیے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کریں، کہ اگر ہم میں کوئی چیز کی کمی ہے اس کمی کو ٹھیک کر لیں. یہ مقصد ہے میرے اندر بھی اور آپ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کمال یہ کہ تم اللہ قرآن پر بھی ایمان لاؤ، اور تمام جملہ کتب آسمانی کتب پر بھی، اور تمام رسولوں پر بھی، کیونکہ یہودی اس کو بھی جھٹلاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ہو گیا نا. اب آگے کیا فرمایا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. کہ مال خرچ کرو اپنے اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرو. لیکن کس پر؟ اپنے، اب اللہ تعالی نے بتایا کہ کیا مصرف ہونا چاہیے، کہ اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرو. لیکن یہاں پہ قاعدہ ایک عجیب و غریب نقطہ ہے، مولوی صاحب سنو، کہ اللہ تعالی نے فرمایا وآت المال علی حبہ. علی حبہ یہ حال ہے، حال ہے، حال اور حال اپنے ذوالحال کے لیے بمنزلہ قید کے ہوتا ہے، یعنی وہ اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ان کو. اب اس حبی کی ضمیر دو جگہ راجی ہوتی ہے، ایک تو مال پر راجی ہوتی ہے، وہات المال علی حبی. اگر تو حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں، تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں مسائل السلوک کے حاشیے میں، بیان القرآن کے حاشیے میں ہے کہ اگر مال کی ضمیر، حبی کی ضمیر اگر مال کی طرف راجی ہوتی ہے، انعادہ علی المال، انعادہ علی المال، کہ اگر یہ ضمیر اس کی طرف راجی ہوتی ہے تو فرما رہے ہیں، تو آگے کیا فرماتے ہیں، دل علی عدم ضرر حب المال مطلقا، کہ تو اس بات پر اشارہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اس کو اپنے مال سے محبت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور لیکن اس حالت میں کہ اس کو اپنے مال سے محبت کا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ مال کی محبت جو ہے وہ عدم ضرر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ محبت بری چیز نہیں ہے. کیونکہ اگر مال کی محبت وہ مال کی بری ہے کہ وہ جو اینڈ کے اپنے نیچے بغل میں دبا کے بیٹھ جائے اور نہ نکالے. اب اگر کوئی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر، مساکین پر، تو یہ مال کی محبت، اور اس کو مال سے محبت بھی ہے، دیکھتا بھی ہے لیکن اس کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ مال کی محبت بری چیز نہیں ہے. دیکھا آپ نے صاحب کیا عجیب غریب علوم، دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، سبحان اللہ، دیکھا کیسا عجیب مسئلہ بیان فرما دیا کہ لوگ کہتے ہیں صاحب اس کو تو مال سے محبت ہے، ہر وقت دکان خرچی میں گھسا رہتا ہے، لیکن بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی بچا لاتا ہے. اگر اس کو مال سے محبت ہے تو یہ، اگر جس کو مال سے محبت ہوگی تو وہ اپنے رشتہ داروں، یتیم، مساکین کو نہیں دے گا. تو فرماتے اگر کسی کو مال سے محبت ہے اور یہ کام کرتا ہے تو یہ بری چیز نہیں ہے. اللہ آدمی ضرری حب المال مطلقا، اور پھر آگے فرماتے کہ وہ انہادا اللہ تعالیٰ شانو، وہ انہادا اللہ تعالیٰ شانو، اور اگر یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے، تب فرماتے ہیں ید اللہ طریق الشاق. حضرت کا جملہ دیکھو، اتنا عاشقانہ جملہ فرمایا، ید اللہ طریق الشاق، ارے یہ تو الشاق کے طریق پر، یعنی اللہ کے عاشقوں کے طریقوں پر دلالت کرتے ہیں. کیا کہ انہم یحبون اللہ تعالی، کہ وہ اللہ تعالیٰ فقط، انہم یحبون اللہ تعالی فقط، کہ وہ اللہ تعالی کی صرف اور صرف اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں، لا غیرہ، اور غیر اللہ سے محبت نہیں کرتے. ولو کان ثوابن، چاہے اس میں ثواب بھی ہو، یعنی وہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کے نظر یہ ہوتی ہے کہ میرے مولا کا حکم ہے اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے اس میں ثواب بھی ملتا ہو. اب دیکھیے صاحب، ایک شخص اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ صاحب وہ بیوی ہے، حسین ہے، اور ہمارا کام دیتی ہے، رات کو ہم کو کام دیتی ہے، تو یہ محبت بری نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ اور شاخ نہیں ہے. اور ایک شخص ہے جو وہ بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہے، بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دیا. اب دیکھیے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے دونوں میں. آپ یہ کہیں گے، آپ دیکھو اس کی سوچ، حالانکہ کام دونوں ایک ہی نکالیں گے نا بھائی، کوئی نیا ایجاد تو نہیں کر لے گا وہ. جیسے ایک بزرگ تھے، ایک شخص کے یہاں گئے، اپنے ایک مرید کے یہاں گئے، تو اس نے دیکھا روشن دان کھلا ہوا ہے. تو روشن دان تھا، روشن دان سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، تو روشن دان تھا. تو اس نے پوچھا، بزرگ نے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے روشن دان کیوں کھولا ہے؟ تو اس مرید نے کہا کہ حضرت میں نے روشن دان اس لیے کھولا ہے تاکہ اس میں سے روشنی اور ہوا آئے. اب ان بزرگ کو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ظالم، اگر تو اس سے یہ نیت کر لیتا کہ مجھے اس سے آزان کی آواز آئے، مجھے اس سے آزان کی آواز آئے تو تجھے روشنی اور ہوا تو مفت میں ملتی، لیکن تیرا یہ روشن دان عبادت بن جاتا. سبحان اللہ، دیکھا آپ نے صاحب. تو اس لیے فرمایا کہ یہ دل والا طریق الشاق، یہ اللہ کے عاشقوں کے طریق پر دلالت کرتا ہے. انہم یحبون اللہ تعالی فقط لا غیرہ ولو کان ثوابا، کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی محبت اللہ سے ان کو ہے، اور فقط صرف اللہ سے محبت ہے، غیر سے نہیں ہے، چاہے اس میں ثواب بھی ہو. بیوی سے محبت کرنا ثواب ہے، لیکن بیوی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی دیجیے، اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ میرے مولا کا حکم ہے. تو یہ اس میں فرق آ گیا، یہ طریقہ عاشقوں کا طریقہ ہے. تو کیا فرمایا کہ ذوی القربا، یعنی قرابت داروں میں رشتے داروں کو مال دیتے ہیں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حدیث شریف ہے کہ اس کے اندر اس کو دو اجر ملیں گے. کیونکہ فرمایا کہ صدقت علی المسکین صدقہ، کہ اگر تم کسی مسکین کو صدقہ دے دو، مال دو، تو وہ صدقہ ہے، صرف ایک ثواب ہے اس میں. لیکن اگر وہی صدقہ تم اپنے کسی رشتے دار کو دو، غریب کو دو، رشتے دار کو، تو یہ کیا ہے کہ یہ صدقہ بھی ہے، یعنی اور صلہ رحمی کا ثواب الگ ملے گا. کیونکہ رشتے دار ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا، ایک تو کیا صدقہ کرنے کا ثواب، اور دوسرا کس بات کا، اس کو صلہ رحمی کا، رشتے داروں سے سلوک کرنے کا. اور اس کے بعد کیا فرمایا، اچھا اچھا ابھی آگے اس کے آگے مسائل ہیں، کچھ بعد میں پیش کروں گا. آگے فرمایا وہ یتامہ اور یتیموں پر مال خرچ کرتا ہے. یتیم, یتیم کس کو بولتے ہیں؟ علامہ خازن فرماتے ہیں کہ لا اب لہو ما صغر, الیتیم لا اب لہو ما صغر, یعنی بچپن میں ہی جس کا ابھی بالغ نہیں ہوا, جس کا ابا مر گیا تو وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ یتیم ہے, اس کو یتیم بولتے ہیں. تو یتیم کو مال خرچ کرتا ہے, اور وہ مساکین اور مسکینوں کو دیتا ہے. مسکین, مسکین کس کو بولتے ہیں؟ مسکین وہ ہے, مسکین اصل میں سکون سے بنا ہے, دائم و سکون, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ایک دوست ہے, وہ عالم ہے ماشاء اللہ, عجیب غریب بات کی بات فرمائی کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, بھائی جی طالب علم بےچارا بڑا فتو فقیر ہوتا ہے, لیکن مستی عالم عجیب ہوتا ہے اس کی. یہ بھی ایک بادشاہت کا زمانہ ہے, یہ زمانہ بعد میں نہیں آتا, سن لو میاں, یہ طالب علم کا زمانہ عجیب ہوتا ہے, ایسی بادشاہت کے واللہ کے بس. کہتے ہیں کہ جب ہمیں وظیفہ ملتا تھا جس دن, تو بس سارے ہوٹل بھر جاتے تھے, نیوٹاؤن میں پڑھتے تھے. کیا اس دن سارے طلبا جو ہے وہ سب یہ سب بازاروں میں, کیونکہ کہتے تھے ہم مدرسے کی دال کھا کھا کے تھک جاتے تھے, سب پھر جو ہے وہ باہر کی جو ہے وہ نہاری ویہاری یہ سب کھاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد خاموش, پھر جب مال سب لٹا دیا کہ یہ جب ملتا فوراً خرچ کر دیتے, پھر اس کے بعد کنگال اب بیٹھے ہیں. تو کہا کہ یہی اب سکون سے بیٹھ جاتے تھے. تو فرمایا کہ مسکین اسی کو بولتے ہیں. اس کے بعد اس کو مسکین مطلب بےچارے کے جب جیب میں مال ہی نہیں تو ہل جل کہاں سے کرے گا وہ جس کی جیب میں مال نہیں ہے تو ہل جل کہاں سے کرے گا, اور جس کی جیب میں مال ہوتا ہے اسی کو مستی سوچتی ہے, گناہ بھی اسی کو سوچتے ہیں کہ یہ کر لو, فلم دیکھ لو اور شراب پی لو اور زنا کر لو, یہ کر لو, مال ہوتا ہے نا تو اس کا نشہ چڑھتا ہے. اور جو مسکین ہے وہ سکون سے بیٹھا رہتا ہے, یعنی مطلب یہ کہ اس کو کوئی ہل جل نہیں ہوتی, یہ مال ہوگا تو ہل جل کرے گا. تو مسکین اس کو بولتا ہے جو مساکین پر خرچ کرے. اس کے بعد کیا فرمایا, وابن السبیل, اور ایسے مسافر جو بےچارے سفر میں آئے, آپ بےچارے کا مال ختم ہو گیا, ان پہ خرچ کرے, ان کو بھی دے دیں. اور وہ سائلین, سائلین یعنی جو سوال کرے, جو سوال کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للسائل حق ولو جاء على فرس, کہ سائل کا حق ہے, سائل کا حق ہے چاہے وہ گھوڑے پر بیٹھ کے آئے. یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا کہ اس زمانے میں گھوڑا رکھنا بڑی کمال کی بات تھی, کہ اس کو غنی کہتے تھے, امیر ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر بھی آئے اور شاندار کپڑے بھی پہنا ہوا ہو تو بھی اس کا حق ہے, تو بھی اس کا حق ہے. تو مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مارث القرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ جو سائل یعنی سوال جو کرتا ہے تو وہ ذلت تو برداشت کرتا ہے, ذلت برداشت کرتا ہے کہ صاحب ذرا 10 روپیہ تو دیجیے, ذلت ہوتی ہے نہیں ہوتی, مانگنے میں کتنی شرم حیا آتی ہے. تو فرمایا کہ کوئی شخص جس کی جیب میں مال ہوگا وہ تھوڑی سی ذلت کو برداشت کرے گا, جو کنگال ہے وہی تو کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی اچھے کپڑے بھی پہنا ہوا ہے اور شاندار گاڑی موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ صاحب یہ مانگنے آیا, تو ارے صاحب دیکھو شاندار کپڑے پہنے اور پھر بھی مانگ رہا ہے, ارے اس بےچارا مجبور ہو کے مانگتا ہے, کوئی مانگتا ہے تو مجبور ہو کے مانگتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل اگر آ جائے تو اس کا حق ہے, چاہے گھوڑے پر بیٹھ کے آئے. وہ پھر رکاب اور قیدیوں غلاموں کی گردن چھڑائے. اچھا اب ایک سوال آگے سن لو, پھر میں بتاتا ہوں اس میں کہ آگے فرمایا اقامت صلاح, اقامت صلاح نماز کو قائم کرے, نماز کو قائم کرتا ہے کس کس طرح, المفروض فی اوقاتیہ, یعنی نماز کو اس کے اوقات میں پڑھتا ہے اور سنت کے مطابق اور شریعت میں جو سنت کا نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق نماز پڑھتا ہے. یہاں صلاح سے مراد یہ ہے, یہ نہیں کہ جیسے جی چاہے پڑھ لے, یعنی جو شریعت نے جو سنت اور جو وقت بتایا ہے, جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت پہ نماز پڑھتا ہے اور سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے, خلاف سنت نہیں کہ نماز یہ ہے دیکھ ادھر رہا ادھر رہا. اب پتہ نہیں عجیب ایک, ایک, ایک عجیب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, آپ شاید اگر ہم کو بتا سکیں کہ جہاں اللہ اکبر کیا, اللہ اکبر کہا, اس کے بعد یہاں کھجلی, یہاں کھجلی, یہاں کھجلی, یہاں کھجلی, اس کا راز ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا. پتہ نہیں اس اللہ اکبر میں خارج کرنے کی کیا صلاحیت ہے کہ خارج اللہ اکبر کہتے ہی خارج شروع ہو جاتی ہے, اس کا ہمیں راز آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ابھی اچھا بڑا یوں بیٹھا ہوا ہے, اللہ اکبر کہا, نہیں کیا یہ ہم کو بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتا, اگر کسی صاحب کو معلوم ہو تو ہم کو بتا دیں. تو یہ نماز نہیں ہے, ایسے نماز خشوع اور خشوع سے بالکل سیدھا کھڑے ہو, اچھے طریقے سے سنت کے مطابق کھڑے ہو. اور پھر آگے فرمائے وہ اتاز زکا, اور زکات بھی دے, کیا سالانہ 2.5% 2.5% زکات ہے, اس مال پر جس پر سال گزر جائے، لیکن انگریزی مہینوں سے نہیں، اسلامی مہینوں سے کرائے، کیونکہ انگریزی مہینے اور اسلامی مہینے میں دنوں کا فرق ہے 10 دن کا، لہذا اگر پہلی رمضان ہے تو پہلی رمضان کو دے، اگر جو ہے وہ شوال کا مہینہ ہے شوال میں دے، اور 2.5% دے، یہ 2.5% ہے۔ تو اچھا ایک اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک صحابی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہوں کہ یا رسول اللہ کہ مال پر زکات کے علاوہ بھی کوئی حق ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، حضرت معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، اس کی مدد کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح سے اب اگر کوئی کسی علاقے میں مسجد ہے، نہیں ہے، مسجد کی ضرورت ہے، وہاں مسجد بنوانا واجب ہے، چاہے وہ جو ہے مال خرچ کر چکا ہے، چاہے زکات دے چکا ہے، یا اگر کوئی غریب مسکین آ گیا اور زکات دے چکا ہے تو اس کے ذمہ فرض ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو باقی جو ہے یہ ضرورت کے حساب سے فرض ہوتی ہے، یا اگر مسجد مدرسہ ہے تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ فرض ہے، زکات کے علاوہ۔ اب زکات دے دی تب کیا کریں؟ تو زکات کے علاوہ دے دیں، زکات کے علاوہ خرچ کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، سمجھ گئے بھیا؟ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ کسی جائز کام کا وعدہ کر لیں اللہ سے چاہے بندے سے کہ ہم یہ کریں گے، تو پھر اس وعدے کو پورا کریں، اس وعدے کو پھر پورا کرتا ہو ایسا شخص، یہ نہیں کہ بے وفا ہو۔ بے وفا وہ کہتے نا کہ وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا، یہ مقولہ آپ نے سنا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا، یہ بھائی یہ جو ہے یہ منافقین کی علامت ہے۔ مومن ایسا کام نہیں کر سکتا، مومن جو وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا، اور جو قرضہ لے گا وہ اس کو ادا کرے گا۔ حضرت لیکن اس کے اندر ایک عجیب و غریب نقطہ کسی مفسر کی کتاب میں، میں نے مفسر کی تفسیر میں نہیں پایا، لیکن معارف القرآن میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ نے عجیب و غریب بات لکھی، فرمایا کہ جب کسی شخص نے وعدہ کیا اور وعدے کے وقت اس کی نیت تھی کہ میں اس وعدے کو وفا کروں گا، لیکن بعد میں اس وعدے کو وفا کرنے پر وہ قادر نہیں رہا، تو فرمایا اس کا شمار بھی وفاداروں میں ہوگا۔ وعدے کی وعدہ کرتے وقت اس کے وفا کی نیت ہو تو یہ وفادار ہے، چاہے بےچارہ مرد نے قرضہ لیا اس نے کہا میں وعدہ کروں گا، لیکن کچھ کرنے کے باوجود وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا، یہ وفادار ہے، یہ وفادار ہے۔ اور جس نے نیت ہی تھی قرضہ لیتے وقت کہ میں واپس نہیں کروں گا، پھر لوگوں کے ڈر سے پولیس کے ڈر سے واپس کر دیا، یہ وفادار نہیں ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا وہ صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرتے ہو، صبر کرتے ہو کس حالت میں؟ تنگ دستی کی حالت میں۔ علامہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں علامہ امام ازہری کا قول کہ البأساء فی الاموال کالفقر، کہ بأساء جو ہے مانے کہ وہ اموال میں یعنی مال میں ہوتا ہے یعنی تنگ دستی، والضراء فی الانفس کالمرض یعنی جان پر، جیسے بیماری آ گئی، بیماری آ گئی تو اس پر صبر کرے، اور حالت قتال میں یعنی اگر جہاد کر رہا ہے تو وہاں سے پیٹ پہ پھیر کر بھاگے نہیں، چھوڑ کے نہ بھاگے بزدلی سے، تو یہ کیا وہ صبر کرے، قائم رہے اس صبر پر، تو کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے سچے لوگوں کی نشانی میں سے ہے کہ اگر مال میں کوئی تنگی ہو جائے تب بھی اللہ کی مرضی صبر رہے اور شکایت نہ کریں، اور اگر مرض آ جائے تو بھی اللہ کی مرضی پر راضی رہے اور جہاد کے اندر بھی ڈٹے رہے، میدان میں قائم رہے، پیٹ پر زخم نہ کھائیں، سینے پر زخم کھائیں، یہ بھی صبر کرے۔ اب یہاں پہ دیکھو ایک عجیب و غریب نقطہ، دیکھو آگے سب چل رہا تھا والموفون یعنی حالت رفع میں، آ یہاں بس صابرین حالت نصب میں بیان فرما دیا، ہے نا مولوی صاحب؟ یہ تو یہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نصب علی المدہ ہے، نصب علی المدہ ہے، یعنی علماء عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بات مد میں یا ضم میں کہنی ہوتی تھی تو وہ کلام کے کو توڑ کے حالت نصب میں اس کو بیان کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہی کل اللہ تعالیٰ نے محاورات عرب پر قرآن پاک کو نازل فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رفع کی حالت بیان کرتے کرتے صبر کی حالت فرما دی کہ یہ ان کا کمال ہے، یعنی صابرین یہ کمال ہے، کیونکہ ہر چیز کا یہ صبر جو ہے یہ بہت اونچی چیز ہے، یہ جو ہے روح ہے، تمام اعمال کی روح ہے صبر، تمام اعمال کی روح ہے صبر، لہذا یہاں مار کھا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے آخر میں کیا فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وہ اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یعنی سچے بھی ہیں اور متقی بھی ہیں، یعنی جو متقی ہو دیکھو وہ سچا بھی ہو، یعنی صادق بھی تقوا ہو، جو سچا ہے یعنی وہ سچے کو کس طرح پہچانو گے کہ کوئی سچا ہے؟ کہ وہ تقوا سے رہتا ہے، تقوا کی زندگی گزارتا ہے تو وہ سچا ہے۔ آپ کوئی کہے مسجد میں بیٹھ کر میں تو بہت متقی آدمی ہوں، تو اس کی تقوا مسجد میں نہیں پتا چلے گا، بازار میں دیکھو۔ کہ بازار میں کیا کرتا ہے؟ اگر کسی کی ماں بہن بہو بہتی کو دیکھتا تو آپ کہیں گے وہاں ابے دھوکے باز ابے سالے، یہ کہتے ہیں نا ابے سالے، تو دھوکے باز ہے، یہ سچا نہیں ہے، صادق سے تقویٰ نہیں ہے۔ لہذا فرمایا اللہ نے ایک جگہ کونوا صادقین، کہ جب تم ایسے لوگوں کو پاؤ تو ان کی صحبت کو لازم پکڑ لو، ان کے پاس بیٹھو، ان کے پاس آنا جانا رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ ان کے اخلاق حمیدہ تمہارے اندر منتقل ہو جائے۔ یہی راز ہے اللہ کا، کہ تاکہ ان کے جو اخلاق ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ سمجھو کمال کے آپ کو پہنچ گیا، تو ایسے جو جب لوگ مل جائیں تمہیں مل جائیں ایسے لوگ، تو ان کی صحبت میں آنا جانا رکھو، ان کی صحبت کو لازم پکڑ لو۔ اور کتنا رہو؟ اتنا رہو کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ۔ خالتوہم لتکونوا مثلہم، کہ اتنا رہو کہ تم بھی ان کے جیسے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ضرور کیسے عجیب عجیب نکات تھے اس میں، اور بھی بہت سے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ چلو چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں پیش کر دوں، لیکن کتنی عاشقانہ مضمون ہے یہ آیت۔ کیسی عاشقانہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، کنجوس مکھی چوس نہیں ہوتے، اور نماز اور زکات بھی دیتے ہیں، اور وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ یہ وفاداروں کی نشانی ہے کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، اور صبر سے رہتے ہیں، چاہے تنگ دستی ہو، چاہے مرض ہو، چاہے حالت کا قتال میں ہو، چاہے نفس سے جنگ ہو، صبر کرتے ہیں اور نفس سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ لہذا جب ایسے سچے لوگ مل جائیں نا بھائی، تو ان کی صحبت کو پکڑ لو ضرور۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے لوگ نہ ہو، ہر زمانے میں آپ کو ایسے لوگ ضرور ملیں گے۔ لہذا جب یہ مل جائے تو فوراً ان کے پاس بیٹھنا آنا جانا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگ بھی نصیب فرمائے اور ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا